الفاضحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. صلوات محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارک نور کی اس آیہ کریمہ پر ہماری گفتگو مسلسل ہے، اس میں ارشاد جناب باری ہے اپنے مومنین اور صالحین بندوں سے وعدہ کرتے ہوئے، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، اللہ کا ان سے یہ وعدہ ہے کہ انہیں زمین پر جانشینی عطا کرے گا، اور وہ دین جس سے پروردگار راضی ہے اس کو ان کے لیے استوار اور محکم کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، اور اس کے بعد وہ لوگ میری ہی عبادت کریں گے اور اس میں کسی کو شریک قرار نہیں کر دیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو یقیناً وہ فاسق ہے۔ جو موضوع زیر بحث ہے وہ از غدیر تا ظہور ہے۔ اور آج یہ ہماری دوسری گفتگو ہے۔ پہلے 2 سال آئے کریمہ کے الفاظ کی وضاحت پر گزرے اور اب موضوع کی وضاحت، اور وہ بھی غدیر کے سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے۔ کل کی گفتگو ہماری اس لفظ پر ہو رہی تھی کہ ہم خود لفظ غدیر سے ہمارے ذہن میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی کو غدیر سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہم اپنے ذہن میں غدیر کا تصور درست کریں اور خود غدیر کی معرفت حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر نوبت آئے گی غدیر کو بیان کرنے کی۔ اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ کل عرض کیا گیا کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو پروردگار عالم نے مظلوم رکھا ہے، مجبور نہیں رکھا۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور جس میں سر فہرست جناب امیر کی ذات والا صفات ہے پیغمبر کے بعد، کہ جو مظلوم تو ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں، اور ان حضرات کے ہر فعل میں نہ جانے کتنی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ جن کا سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی ان کا کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی قول ہو، اس میں نہ جانے کتنی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ حتیٰ ان کی خاموشی میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ فعل تو دور کی بات ہے، اگر کسی جگہ پر کسی نے سوال کیا اور یہ خاموش ہیں تو اس میں بھی مصلحت ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جناب حمام نے آ کر کے مولا کائنات سے سوال کیا، ہائے حوث سے حمام، کہ یا امیر المومنین صف لی المتقین حتی کأنی انظر الیہم، اے امیر مومنان متقین کے صفات ایسے بیان کریں کہ جیسے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں۔ تو مولا کائنات نے سر جھکا لیا اور خاموش رہے، جواب نہیں دیا، سوال پھر کیا۔ تو مولا نے کہا یا حمام اتق اللہ واحسن، اے حمام تقوی اختیار کرو اور نیکی کرو، خدا تقوی اختیار کرنے والوں کے اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ حمام قانے نہیں ہوئے، قسم دی حمام نے مولا کائنات کو، تو مولا کائنات نے بیان کرنا شروع کیا۔ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، حمام سن رہے ہیں، مولا بیان کر رہے ہیں، اچانک حمام نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرے اور مر گئے، روح پرواز کر گئی۔ اس خطبے میں جو مولا نے متقین کے صفات بتائے ہیں اس کو تحمل نہیں کر سکے۔ مولا نے کہا اسی لیے میں نہیں بیان کر رہا تھا، یعنی وہ جو خاموشی تھی وہ بھی مصلحت آمیز تھی، یعنی اس خاموشی میں بھی تمہاری بھلائی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ غرض کے جو بھی کام یا انجام دیتے ہیں اس میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ خوب واضح یہاں تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات اور ماسو اللہ سب سے بلند و بالا مخلوق ہیں پروردگار عالم کی، ان کے فعل میں کتنی مصلحتیں ہوگی، توجہ کریں، ان کا فعل کتنا اہم ہوگا، اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ پیغمبر آخری ہیں۔ آخری ہیں یعنی کیا؟ یعنی اس کے بعد اب کچھ نہیں آنا من جانب اللہ، جو بھی آنا تھا وہ آ چکا، اب کچھ نہیں آئے گا۔ مسائل پیدا ہوں گے، جواب کوئی نہیں آئے گا۔ عجیب ہے کہ زمانہ کتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے، کوئی نیا جواب اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بھی تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے چلے جائیں، اللہ کی جانب سے اب کچھ نہیں آئے گا، جو آنا تھا وہ آ چکا۔ کس پر؟ پیغمبر اکرم پر۔ جو آنا تھا وہ آ چکا، دین مکمل ہو گیا۔ حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے، حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ خوب، یہ بالکل واضح ہو گئی بات یہاں تک۔ اور ایسی صورت میں کہ جب پیغمبر کی زندگی صرف 23 سال کی ہے، تبلیغی زندگی 13 سال، مکے کی زندگی 10 سال، مدنی زندگی، اور جتنا آپ بولے ہیں زیادہ تر جو آج ہمارے پاس سرمایہ ہے وہ مدنی زندگی کا ہے، جب پیغمبر نے ہجرت کر لی، ہجرت کر کے مدینے آ گئے، یہاں پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان 10 سالوں میں خصوصاً اور ان مکمل 23 سالوں میں عموماً جو بھی پیغمبر فرما رہے ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اب کوئی نہیں آنے والا اس کائنات میں۔ جناب سیدہ نے اسی کا مرثیہ پڑھا تھا کہ انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد، بابا آپ کے چلے جانے سے وہ چیز منقطع ہو گئی، وہ چیز رک گئی جو کسی کے جانے سے نہیں رکی، یعنی ارتباط پروردگار اپنے بندوں سے، جو براہ راست وحی کی صورت میں جو ارتباط تھا، شریعت کی صورت میں جو ارتباط تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی نئی شریعت آسمان سے آنے والی نہیں ہے۔ خوب، جب اس طریقے سے پیغمبر زندگی گزار رہے ہیں تو پیغمبر کا ایک ایک فعل پیغمبر کا بہت زیادہ قیمتی ہوگا۔ توجہ کیجئے، میں لفظوں پر توجہ چاہتا ہوں اور زور دینا چاہتا ہوں، چونکہ کچھ مقدمات طے کر رہا ہوں۔ ایک ایک فعل پیغمبر کا بہت زیادہ قیمتی ہوگا، یعنی ہم کسی بھی پیغمبر کے ایک معمولی سے فعل کو، معمولی زمانے کے اعتبار سے کر رہا ہوں، ان کا کوئی فعل معمولی نہیں ہے، جو ایک عام بات پیغمبر کی ہوگی وہ بھی خاص الخاص سے اہم ہے، اور وہ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، پیغمبر کے بعد کوئی نئی وحی آنے والی نہیں ہے۔ تو جو بھی پیغمبر فرما کر کے جائیں گے وہ یقیناً قیمتی ہوگا، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی شک کر سکے اس چیز میں۔ جو بھی پیغمبر کر کے جا رہے ہیں اس کائنات میں وہ حد درجہ اہم ہے، پیغمبر کی بات، نہ فقط پیغمبر کا فعل، نہ فقط پیغمبر کا عمل، نہیں، پیغمبر اگر کسی چیز کو ترک کر رہے ہیں تو وہ بھی اہم ہوگا، کیونکہ پیغمبر ہیں۔ کیسے عرض کروں آپ کے سامنے تاکہ ہمارے بچے بھی بات کو محسوس کریں، تھوڑا سا سخت ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے، توجہ کیجئے، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے کوئی ایک جملہ سن لیجئے کسی کا، فلاں نے یہ کہا، آپ سمجھ لیں گے اس کا مطلب کیا ہے اتنی آسانی سے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ مذاق میں کہا یا سنجیدہ تھا، غصے میں کہا یا ایسے ہی کہا؟ جب یہ بات کہہ رہا تھا تو اپنے لوگ وہاں بیٹھے تھے یا کوئی غیر بیٹھا ہوا تھا؟ کس ماحول میں گفتگو کر رہا تھا وہ؟ ساری باتوں کو دیکھنا پڑے گا، تب محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے۔
وہ افراد جو بغیر ان چیزوں کے سوچے سمجھے کسی جملے پر بگڑ جاتے ہیں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے. اب سمجھ میں آتی ہے بات کیوں؟ چونکہ حالات بہت اہم ہوتے ہیں, جس کو ہمارے یہاں علم اصول میں قرینہ حالیہ کہا جاتا ہے, کہ کن حالات میں گفتگو ہو رہی ہے آخر. اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے یہاں یہ حالات بہت زیادہ اہم ہیں. اب میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں, امام کا زمانہ ہے, ایک شخص امام سے ملنے کے لیے آتا ہے, امام ملنے سے انکار کر دیتے ہیں, نہیں واپس چلا گیا, دیکھ رہا ہے کہ فلا جا رہے ہیں فلا جا رہے ہیں فلا جا رہے ہیں, جو عقیدے کے اعتبار سے الٹے ترچے ہیں وہ جا رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے اور خود کو واپس کر دیا. اب گاج جا کے گھر میں لیٹ گیا اور لیٹ کر کے سوچنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہوئی آخر, ہم تو چاہنے والے ہیں, ہم تو بالکل صحیح تسلیم کر رہے ہیں اور ہمیں منع کر دیا. اور زیدیہ جا رہے ہیں, حروریہ جا رہے ہیں, قدریہ جا رہے ہیں, جملے ہیں, یہ لوگ جا رہے ہیں ملنے کے لیے. ابھی لیٹا سوچ رہا تھا, کہا کچھ نہیں کسی سے, چپ چاپ سوچ رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, جا کر کے دیکھا تو امام کا غلام تھا. کیا ہے کہ تم کو ابھی امام نے طلب کیا ہے, توجہ کریں, تم کو ابھی امام نے طلب کیا ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ فکر کچھ دیر اور دماغ میں رہ گئی, ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر, ایک جملہ میں آپ سے کہہ نہیں پاؤں گا, وضاحت نہیں کر پاؤں گا اس کی, لیکن اس کو سوچئے گا, کبھی ضرور سوچئے گا. امام ان یہ 14, ان 14 کے سلسلے میں اگر کسی نے کہیں پر کوئی غلط فکر رکھی ہے اس کے آثار ظاہر ہوئے ہیں. تاریخ کے دامن سے یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن مثالیں نہیں دے پاؤں گا, کیونکہ بعض اوقات ائمہ طاہرین نے منع کیا ہے. کہیں ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز پیدا ہو گئی ان کے مقابلے میں, کسی نے برابری کا قصد کر لیا, خدا نخواستہ کسی کے دل میں ان کے لیے حسد پیدا ہو گیا, خدا نخواستہ کسی کے دل میں ان کے سلسلے میں کوئی بات پیدا ہو گئی, یہ چیز اثر کرتی ہے زندگی میں, توجہ کیجیے گا. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے, مثالیں میرے پاس بھی موجود ہیں کہ آپ کے سامنے دوں, لیکن مناسب نہیں ہے کہ مثالیں دے سکوں, لیکن سوچیے گا, اس کو دیکھیے گا تاریخ میں, اور آج بھی وہی چیز ہو رہی ہے. ہمارے سامنے ایسے افراد موجود ہیں, بنام جانتا ہوں, کہ جنہوں نے ایک جملہ کہہ دیا دشمنی میں نہیں, دشمنی میں نہیں غفلت میں, زندگی خراب ہو گئی. ایک جملہ سرکار سید الشہداء کے لیے, ممبر سے کہہ رہا ہوں, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, ایک بات کہہ دی اس طرح کی, زندگی خراب ہو گئی, خود کو بھی نہیں پتا ہوگا کیا ہوا. بعض اوقات یہ جو ہماری یہ جو 200 گرام کی زبان منہ کے اندر ہے, یہ نہایت خطرناک کام کر جاتی ہے. ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے بولنا, کسی کے سلسلے میں بھی, خصوصاً خاصان خدا, اولیاء خدا, بندگان خدا. یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو ولیوں کے بھی ولی قرار پاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بہت سی چیزیں تاریخ میں اس سلسلے میں ہیں, میں اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا چونکہ بات دور تک جا رہی ہے. میں عرض کرتا آپ کے سامنے کہ ذرا سی بات ان کے سلسلے میں پیدا ہوئی, اس نے اثر کیا, چاہے وہ بات مثبت ہو وہ بھی اثر کرتی ہے, چاہے منفی ہو وہ بھی اثر کرتی ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ گفتگو, بہت احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں, اور جتنا ہو سکے ان کے سلسلے میں ادب کا لحاظ کریں, ادب آل محمد کا. اور کبھی وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا, سورہ حجرات کی آیتوں کو پڑھیں, ادب سکھایا ہے پروردگار عالم نے, کیسے نبی سے گفتگو کرو, آخر ان کو زور سے آواز نہ دینا, ان کے سامنے زور سے گفتگو نہ کرنا. ایک بار پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مقداد کو کوئی پیغام لے کر کے بھیجا، خط لے کر کے بھیجا مولائے کائنات کے پاس، مولائے کائنات جا رہے تھے، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، تو پیغمبر کہتے دیکھو مقداد، علی کو پیچھے سے آواز نہ دینا کہ علی کو مڑنا پڑے، علی کو آواز نہ دینا پیچھے سے کہ علی کو مڑنا پڑے، برابر میں جا کر کے علی سے بات نہ کرنا کہ علی گھوم کر کے دیکھے، آگے بڑھ جانا، کھڑے رہنا، علی کے آنے کا انتظار کرنا، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ مقداد ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب سے کیسے گفتگو کی جائے، آخر یہ کیا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آج بھی وہی طریقہ ہے کہ اگر ہم کسی امام کا نام لے رہے ہیں تو کیسے نام لے، مثلا کس طریقے سے تذکرہ کریں کسی امام کا، کسی معصوم کا، اگر کسی معصوم کی مجلس میں آ رہے ہیں تو کیسے آئیں، یوں ہی تھوڑی کہا جاتا ہے کہ جب فرش اعضا پر قدم رکھے تو با وضو رکھیں، کہ پتہ نہیں برابر میں کون سا ملک بیٹھا ہو، ایک صلوات پڑھیں، پتہ نہیں کہاں پر کون ہو، لہذا ایک مقام آداب ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ اور اسی جگہ پہ جلدی سے ایک بات کو عرض کر دوں اور بس بات آگے بڑھ جائے، یہ تھوڑا سا جملہ مترجہ زیادہ ہو گیا۔ جناب عباس سلام اللہ علیہ کے حرم کا ایک خادم تھا، ایک صلوات پڑھیں حضرت کے لیے، ایک خادم تھا، اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا، فلج ہو گیا اسے، تو مریض تھا بہت زیادہ، ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کر رہے تھے، تو جو دوسرے خادم تھے حرم میں، انہوں نے سوچا کہ اتنے دن اس نے خدمت کی ہے جناب عباس کے حرم میں، جھاڑو دیتا تھا، آج جب ہم لوگ جھاڑو دیں گے تو جو مٹی جمع ہوگی، جو خاک جمع ہوگی، اسے لے جا کر کے اس کو دیں گے کہ تم اس کو اپنے بدن پر لگاؤ، تمہیں اس سے شفا ملے گی۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ باب الحوائج کے حرم کی خاک ہے، کوئی مذاق ہے، باب الحوائج ہے، باب المراد ہے، جا کر کے دیں گے تو اس سے شفا ملے گی اس کو۔ سب نے، تمام خادم جمع ہوئے، جھاڑو دی حرم میں، جو تھوڑی بہت خاک جمع ہوئی لے جا کر کے دی کہ اس کو اپنے بدن پر ملو اور ہمیں یقین ہے کہ مولا تمہیں شفا دیں گے، دے کر کے چلے آئے۔ اگلے دن یا کچھ دن کے بعد جب گئے، دیکھا بستر پر اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا، کہ جو تم خاک دے گئے تھے اس سے ہمیں شفا مل گئی۔ کہا اچھا، کہا چلو، کہ نہیں چل نہیں سکتے، کہا کیوں، کہا پیر نہیں صحیح ہوئے، کہا وہ کیوں، کہا میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس خاک کو پیر میں لگا۔ یہ مقام ادب ہے، یہ مقام ادب ہے، یہ مقام ادب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خوب، جو کام بھی انجام دے رہے ہیں رسول اللہ، جس کام کو انجام دے رہے ہیں اس سے مصلحت ہے۔ لیٹا سوچ رہا تھا، خادم آیا، دق الباب کیا، چلو بلا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ فکر ذہن میں کچھ دیر اور رہ گئی تو کام خراب کر سکتی ہے، اور امام اور نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ان کا چاہنے والا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ جب پہنچا تو اب ظاہر دل میں غبار تو ہے ہی، جو اتنی جو یہاں سے واپس کیا گیا تھا، جا کر کے بیٹھا، سر جھکائے ہوئے، امام نے کہا سنو، حروریہ اور قدریہ اور جبریہ کی بات نہیں تھی، دیکھ رہے ہیں، سوچ یہ رہا ہے، بتا وہ رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جب تم آئے تھے تو یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حکومت کے جاسوس، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے چاہنے والے پہچانے جائیں، یعنی اگر در سے واپس بھی کر رہے ہیں تو تمہاری مصلحت دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہماری مصلحت کو دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں واپس کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم کربلا گئے کسی حاجت کو لے کر کے اور نہیں ملی تو رنجیدہ خاطر نہ ہونا، اگر مصلحت ہوتی تو حسین ضرور عطا کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کیا ان کے ایک ایک فعل میں، ایک ایک چیز میں مصلحت پائی جاتی ہے، اور مصلحت بھی ہمارے لیے. تو غرض کہ ہم جب آئمہ طاہرین کے، یہاں سے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جب آئمہ طاہرین کے کام کو دیکھیں، کسی بھی کام کو ہم دیکھیں اور ہمارے سامنے سے گزریں، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، توجہ کیجئے گا. یہ اہم گفتگو ہے. کوئی حدیث ہمارے سامنے آئی، کب کہی گئی، کہاں کہی گئی، کیسے کہی گئی، حالات کیا تھے، ماحول کیا تھا، تقاضا کیا تھا، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. کوئی فعل ہمارے سامنے آیا، اس بات کو محسوس کرے. خوب، پیغمبر سلم کی جو گفتگو ہم کر رہے تھے کہ پیغمبر کی باتوں میں کتنی مصلحت ہوگی آخر. پیغمبر نے ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینے آئے. یہاں سے گفتگو کو سنیے گا. میں ایک ایک مقدمے کو طے کر کے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آگے بڑھوں گا تاکہ بات پہنچ سکے بچوں تک. پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آئے. کتنے دن پیغمبر مدینے میں رہے؟ 10 سال. 10 سال پیغمبر مدینے میں رہے، کیونکہ پیغمبر کی وفات سن 10 ہجری ہے، شہادت وہ بھی سفر. 10 سال کی پیغمبر کی حکومت کی زندگی ہے جو پیغمبر نے حکومت بنائی اور مدینے میں رہے. کچھ دن تک حالات مکے سے خراب رہے پیغمبر کے، جنگ رہی، آپ جانتے ہیں، بدر کا مارکا ہو، احد کا مارکا ہو. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے. 6 ہجری میں پیغمبر گئے عمرہ کرنے کے لیے، کفار مکہ نے پیغمبر کو روک دیا، نہیں جانے دیا کہ آپ نہیں جا سکتے. عمرہ نہیں کرنے دیا پیغمبر کو. وہاں پر صلح ہوئی اور کچھ بات ہوئی، کہنے اس سال نہیں، اگلے سال آئیے گا. پیغمبر نے وہیں پر قربانی انجام دی اور واپس آ گئے. عمرہ ناتمام، اس کو عمرہ حکمی کہتے ہیں، عمرہ حقیقی نہیں کیا پیغمبر نے. یہ پیغمبر کا 10 سال کی زندگی میں پہلا عمرہ تھا، توجہ کیجئے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو اگر وہاں تک پہنچ پائے گفتگو. یہ پہلا عمرہ تھا جو پیغمبر انجام دینے جا رہے تھے، 6 سال، سن 6 ہجری میں، یعنی آنے کے 6 سال کے بعد، پہلے نہیں گئے. صلح حدیبیہ ہوئی، اس جگہ پر بات ہوئی، طے ہوئی، پیغمبر واپس آ گئے، اگلے سال پھر گئے، یعنی سن 7 ہجری میں. تو پیغمبر نے جا کر کے عمرہ انجام دیا. یہ عمرہ حقیقی ہے پیغمبر کا، پہلا جو مکے کے اندر وارد ہوئے. 3 دن پیغمبر وہاں پر رہے. کفار قریش نے کہا کہ بس اب آپ نے عمرہ انجام دے لیا، واپس جائیے. پیغمبر واپس آ گئے وہاں سے. پھر یہ پیغمبر کا پہلا حقیقی عمرہ تھا، اور اس طرح سے دوسرا تھا جو کہ پہلا، اگر وہ اس کو حکمی کو مانے تو. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، کہ پیغمبر نے مکے کو فتح کر لیا. اور وہاں پر جو لوگ تھے، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ مسلمان جیسے ہو گئے. پیغمبر نے مکے کو فتح کیا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد سب پیغمبر کا مکہ اور مدینہ دونوں پر حکومت اسلامی کا کنٹرول ہو گیا، پیغمبر کی حکومت کا. پیغمبر نے اس سال بھی عمرہ انجام دیا، سن 8 ہجری میں. اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب پیغمبر کی مکے میں حکومت ہے، اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے. 6 ہجری میں گئے، روک دیے گئے. 7 ہجری میں گئے، عمرہ انجام دیا. 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، عمرہ انجام دیا. 9 ہجری میں پیغمبر مکے نہیں گئے، توجہ کیجئے گا. 9 ہجری جب آئی تو پیغمبر مکے نہیں گئے، مدینے میں ہیں. اور اسی 9 ہجری میں پیغمبر نے مولا کائنات کو مکے بھیجا سورہ برات کی تبلیغ کے لیے. پہلے کسی اور کے حوالے یہ سورہ کیا کہ آپ جا کر کے تبلیغ فرما دیں. کچھ دیر کے بعد جناب جبرائیل آئے کہ یا آپ خود جائیے یا اپنے جیسا. آپ اپنے جیسا کسی کو بھیجیں جو آپ جیسا ہو. پیغمبر نے اپنے جیسا ایک انتخاب کیا اور بھیجا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی مطلب کوئی بدا واقع ہوا ہے, کوئی سہو واقع ہوا ہے خدا نہ کردہ کہ کسی کو پیغمبر نے اشتباہن اور غلطی اور بائی مسٹیک کوئی ایسی چیز ہے کہ نہیں 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 نعوذ باللہ خاکم بدہن, یہ سب پروگرامڈ ہے, یہ سب از اول مشخص ہے کہ جاؤ واپس آؤ اور ذمہ داری کسی اور کو دو, تمہارے بس کی نہیں ہے. ورنہ یہ نہ ہو کہ تھے تو اور بھی تبلیغ کرنے والے, موقع نہیں ملا. نہیں 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 موقع دیں گے جتنا ہے, جاؤ جا کر کے تبلیغ کرو سورہ برات کی. پیغم مولا کائنات نے پیغم مولا کائنات کو پیغمبر نے بھیجا, آئے مولا کائنات مکے میں. معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ, مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں علی نے ماتم نہ کروا دیا ہو. جس گھر کا کوئی نہ کوئی مولا کائنات نے مارا نہ ہو, کوئی گھر ایسا نہیں ہے مکے میں. لیکن اس کے باوجود آ کر کے مولا کائنات اکیلے تبلیغ کر رہے ہیں سورہ برات کی. یہ 9 ہجری ہے, 10 ہجری میں پیغمبر حج کے لیے نکل رہے ہیں. توجہ کیجئے گا, بس یہاں پر بات کو روک رہا ہوں. 10 ہجری میں پیغمبر حج کے لیے نکل رہے ہیں, 9 ہجری میں پیغمبر نے حج نہیں کیا, 8 ہجری میں پیغمبر نے حج نہیں کیا, 7 ہجری میں پیغمبر نے حج کے لیے نہیں کہا, عمرے کے لیے کہا. کیوں ہے نا سوال ویلڈ ہے کہ پیغمبر جب عمرہ کر سکتے ہیں تو حج بھی کر سکتے ہیں, لیکن نہیں پیغمبر نے سب کہا ہی نہیں حج کے لیے, 7 ہجری میں بھی نہیں, 8 ہجری میں نہیں, 9 میں گئے ہی نہیں. بیمار ہیں نہیں جینے کچھ نہیں, نہیں گئے. پیغمبر نے اپنی مدنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے, توجہ کیجئے, صرف ایک حج کیا ہے پیغمبر نے. میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ بات واضح کر سکوں تاریخ کے اعتبار سے کہ پیغمبر نے اپنی 10 سالہ زندگی میں صرف ایک حج کیا. مکے میں جب پیغمبر تھے تو بہت حج کیے ہوں گے, اس سے مجھے بحث نہیں ہے, جب مکے میں رہتے تھے تو. لیکن جب مکے سے آگئے ہجرت کر کے اور اب چاروں طرف کا میڈیا پیغمبر پر ہے, تو اب پیغمبر نے کوئی حج انجام ہی نہیں دیا. رہ گیا, چھوٹ گیا, ایسے ہی ہے کچھ نہیں. میں اس سے پہلے جو کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی کام انجام دیتے ہیں تو اس میں بھی مصلحت ہے, اور اگر انجام نہیں دیتے ہیں تو اس میں بھی مصلحت ہے. توجہ کیجئے گا, بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ کبھی کبھی کثرت اہمیت کو ختم کر دیتی ہے. توجہ کیجئے گا, بعض اوقات کثرت اہمیت کو ختم کر دیتی ہے. وہ آپ محفل کر رہے ہیں, روز کرنے لگی ہے, محفل اپنے وقار سے گر جائے گی. کیوں؟ چونکہ اس کا ایک مقام ہے. یہ بھی ایک سازش ہے دشمن کی کہ جب روک نہیں پاتا تو بڑھا دیتا ہے. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے ہر اعتبار سے. ہمارے بزرگوں کو, ہمارے ان لوگوں کو جن کا قوم میں ایک اثر ہے, انہیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اہمیت ختم ہو جائے یا اہمیت کم ہو جائے. چونکہ ہمارے یہاں اور اسلام میں صرف نہیں, ہر معقول انسان کے پاس کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہوتی ہے, کمیت سے زیادہ کیفیت کی اہمیت ہوتی ہے. کیفیت کو باقی رکھنا چاہیے. اگر اسی کیفیت کو باقی رکھ کر کے کام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ محسوس ہو جائے ہمارے سماج میں کہ ہمارے فیل کی زیادتی سے کیفیت گھٹ رہی ہے تو احتیاط کرنی چاہیے. اس سے زیادہ نہیں بولوں گا, احتیاط کرنی چاہیے. صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نہیں کہ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. جیسے اب میں آ گئی یہ بات تو میں جلدی سے کہہ دوں آپ کے سامنے एक जगह पर गए तो वो देखा तो हर आदमी तकरीबन हर दूसरा तीसरा आदमी अलम लिए हुए। अच्छा इतने बहुत से अलम एक जुलूस में, अच्छा आप चूमिए तो कहां तक चूमिए भाई, दो चार पांच अलम को इंसान चूमता है फिर मुड़ के उधर से चला जाता है। कुछ जब जुलूस खत्म हुआ तो हमने देखा, आप यकीन करें, हमने देखा कि ये कोना जितना कोना आप देख रहे हैं इतने कोने में मस्जिद के, अब ये अदब के खिलाफ है लेकिन यही लफ्ज कहूंगा ताकि एहसास हो हमें, वो सारे अलम ले जाने वालों ने ला करके वहां ढेर कर दिए, वो सारे अलम छोड़ के चले गए मस्जिद के अंदर जहां से जुलूस उठा था वहीं पर ख़त्म हुआ, उन्होंने वहीं रखा हो फी अमानिल्लाह। अब ये कमेटी या लोग जो हैं वो अपना इसे जो जाय करें, इसका क्या मतलब हुआ, इसका देख रहे हैं आप, या जो मैं कह रहा हूँ ये अलम की मुखालफत है आपकी नज़र में, देख रहे हैं। अलम के वकार को बाकी रहना चाहिए कि जब जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह के अलम पर नजर पड़े तो दिल हिल जाए। हमें याद है अपने बचपन के वाकयात कि जब अलम पर नजर पड़ती थी तो इंसान घबरा जाता था, जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह का अलम हुआ क्या, इंसान ने दो काम शुरू किए जिससे ये मुश्किल पैदा हुई। अब वो चूंकि अब बात आ गई है लिहाजा कह देता हूँ जल्दी जल्दी, दो काम शुरू किए, एक ख्वाब देखना शुरू किया और दूसरे मन्नत मानना शुरू की, इन दो कामों से मुश्किल आई। हमने ख्वाब में देखा कि हम अलम उठा रहे हैं, अब वो उठाने लगा बस, हमने मन्नत मानी है कि हम अलम उठाएंगे, अब हर साल वही लोग तो पैदा ही हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो हर बच्चे के लिए मन्नत मानी जा रही, देख रहे हैं आप नतीजा क्या निकलेगा जो मैंने आपसे बताया, अभी जाके देख लीजिए, कहिए नाम बता दूं लेकिन नाम यहाँ से नहीं लूंगा, बाद में आइएगा तो चुपके से कान में बता दूंगा, जाके देख लीजिए क्या है ये, आखिर मुखालफत नहीं है, वकार अलम मजरू नहीं होना चाहिए। तवज्जो करें, जो एक अलम का मकाम है, सिर्फ अलम नहीं जितनी चीजें हैं, चाहे वो आलम हो, चाहे वो ताबूत हो, चाहे वो गहवारा हो, चाहे वो जुलजना हो, कुछ भी हो, जितनी चीजें उनसे मंसूब हैं उसका वकार मजरू नहीं होना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके से काम को अंजाम दें कि वकार मजरू ना होने पाए, अहमियत में कमी ना आने पाए। राह हल क्या है, वो राह हल भी तो दीजिए, उसने मन्नत मानी है, बिलाखिर झूठ थोड़ी बोल रहा है, मन्नत मानी है उसने या ख्वाब देखा है, आप कैसे कहेंगे तुमने ख्वाब नहीं देखा, कैसे कहेंगे कोई आपके पास कोई वो तो है नहीं कि आप आला लगाइए कि तुमने ख्वाब देखा कि नहीं देखा, हमने ख्वाब देखा है। तरीका क्या होना चाहिए, तवज्जो कीजिए, दुरुस्त है आपने मन्नत मानी, अच्छी बात है कि हम जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह का अलम उठाएंगे, मन्नत कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर हमारा फला काम हो गया अलम उठाएंगे, क्या करें वही अलम, एक अलम तवज्जो चाहता हूं, वही एक अलम जो हमारे महल्ले में मसलन 9 के जुलूस में या 10 के जुलूस में उठता था, उसी अलम के पास आओ, दो लम्हे के लिए अलम पकड़ो, कहो अब्बास हमारा शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मन्नत भी पूरी हो गई, ख्वाब भी पूरा हो गया, वेकार भी बाकी रहा आलम का। तो बाज औकात ऐसा ना हो, बस मैं जो बस जो दिल में जो एक चीज है वर्ष करना चाह रहा हूं, बाज औकात ऐसा ना हो कि हमारी किसी बात की बेजा कसरत आजादारी के वेकार को मजरू कर दे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम जिम्मेदार हैं बउनवान तालिब इल्म, बउनवान एक ज़ाकिर अहले बैत, या जो भी आप कहना चाहें, मैं अपने आप को तालिब इल्म से ज्यादा नहीं समझता, हम एक बउनवान तालिब इल्म जिम्मेदार हैं कि हम जितना मुमकिन हो आजादारी की चीजों के एहतराम को कम न होने दें, और हर उस तहरीक के मुखालिफ हैं कि जो किसी भी तरीके से आजादारी के वकार को मजरू करे। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद, اس چیز کی مخالفت ہے، نہیں اسی حد تک جس طاقت تک ہونا چاہیے. انسان میں سکت کتنی ہے، انسان کے اندر اسٹیمنا کتنا ہے، کتنا یہ کام انجام دے سکتا ہے، اسی اعتبار سے پروردگار عالم نے نمازوں کی عدد معین کی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ موڈ میں آئے تو صبح کی چار پڑھ دی، وہ دوسرے تھے. نہیں، معین کی ہے پروردگار عالم نے تاکہ وقار مجروع نہ ہونے پائے. توجہ کیجیے. ہاں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا بڑے بڑے جلوس ہیں، ایک کے بعد دوسری انجمنیں لگی ہوئی ہیں، 40-50 انجمنیں ہیں، ہر انجمن کے پاس ایک علم ہے. درست ہے، درست ہے، اچھی بات ہے. انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں ایک نشان ہے ہر ایک کا. ایک تو کل کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو عادت ڈالیں ہم اپنی کہ کوئی ایسا کام انجام نہ دیں کہ ہماری وجہ سے خدا نہ کردہ عزا پر کوئی برا اثر پڑے. بس صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر اکرم نے کوئی دوسرا حج انجام نہیں دیا. لیکن بات یہیں سے چل رہی ہے نا، غدیر پہ بات کر رہا ہوں. صرف ایک حج انجام دیا پیغمبر اکرم نے اس 10 سالہ زندگی میں، جبکہ انجام دے سکتے تھے. اگر آپ کہیں کہ 7 ہجری میں انجام نہیں دے سکتے تھے، یوں وہ تو 8 ہجری میں انجام نہیں دے سکتے تھے، 9 ہجری میں کیا دقت تھی؟ 9 ہجری میں تو باقاعدہ حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے، اب تو رسول اللہ جا سکتے ہیں، لیکن نہیں جا رہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا یہ آخری حج، یہ لفظ بھی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ کا کوئی پہلا نہیں تھا جو آخری ہو. مدنی زندگی میں اور جو مکے کی زندگی ہے اس کے بارے میں گزارشات نہیں ہیں، اس کے بارے میں اخبار نہیں ہے اس طریقے سے کہ کتنے حج پیغمبر نے کب کب انجام دیے. لیکن مدینے میں آ کر کے آخری اور پہلے کی بات نہیں ہے، صرف ایک حج کیوں انجام نہیں دے رہے مجھے نہیں معلوم، رسول اللہ خود جانے اپنی مصلحت کو کیوں انجام نہیں دے رہے. لیکن شاید یہ وجہ ہو کہ کہیں کوئی مشکوک نہ کر دے پتا نہیں کس حج کا واقعہ ہے. چونکہ ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا کہ مشکوک کرنے کا انسان کو، چونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے زمانے میں بھی ہوں گے اور جو تاریخ کے زمانے میں بھی رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ، چونکہ انسان ہے بالآخر، کہ جو مکھی صفت ہوتے ہیں ان کی نظر مکھی کی نظر ہوتی ہے. مکھی کیا کرتی ہے؟ پورا بدن سالم کہیں نہیں بیٹھے گی، ایک اتنا سا زخم 1 ملی میٹر کا وہیں آ کے بیٹھے گی. اب مثال اپنے حق میں دوں یا آپ کے حق میں دوں مجھے پتا نہیں، لیکن اپنے حق میں آسان اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی خطیب نے بیچارے نے مجلس پڑھی 1 گھنٹے کی، 55 منٹ بالکل صحیح بولا، 5 منٹ میں کچھ ذرا سا سہو ہو گیا، مثلا سبقت لسانی ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، وہ 55 منٹ بھول جائیں گے، وہ 5 یاد ہیں. 1000 جملے اس نے بولے صحیح وہ یاد نہیں ہے، 1 غلط یاد ہے. کیوں؟ چونکہ صفت مکھی صفت ہے انسان. ہمارے حوضے میں کہتے فی نکالنا، اعتراض کرنا فوری طور پر. اسی طریقے کے لوگ تاریخ میں پائے جاتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی چیز ذرا سی نظر آئی تو اس کو بولڈ کرنا چاہیں گے، اس اصلی بات کو چھپانا چاہیں گے. دیکھا نہیں آپ نے کہ خیبر میں یہی ہوا، خندق میں یہی ہوا، دوسرے مقامات پہ یہی ہوا۔ دشمن ہو لیکن اگر صحیح بات کر رہا ہے تو سراہنا چاہیے۔ دشمن، مرحب کی بہن کو لایا گیا تو وہ جب گزری اپنے بھائی کے جنازے کے پاس سے، اس نے پیغمبر سے شکایت کی کہ ہم کو ادھر سے لائے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کو ادھر، بہن کو ادھر سے لایا جائے؟ پھر اس کے بعد کہتی ہے میرے بھائی کا قاتل کوئی شریف آدمی ہے، اس نے لاش کو مسلح نہیں کیا، اس نے اسلحہ نہیں لیا، تلوار نہیں لے گیا، ڈھال سب چھوڑ گیا، کوئی شریف آدمی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دشمن کی ہے، دشمن کے گھر سے آ رہی ہے لیکن نظر انصاف کی رکھتی ہے۔ بھائی کا قاتل ہے اب اس کی نظر میں، لیکن جو صحیح بات ہے اس کو انجام دے رہی ہے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے رسول اللہ، علی آج کیسے اکڑ کے چل رہے ہیں، انہیں اتنی بڑی فتح نظر نہیں آئی۔ اچھا ان کو بھی، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہہ کس سے رہے ہیں، یہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، انہیں بھی نہیں معلوم کہ یہ کس سے کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اسی موقع سے استفادہ کیا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ جوانان جنت جنت میں کیسے چلیں گے تو آج علی کی چال دیکھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ غرض کے رسول اللہ نے کوئی دوسرا حج انجام دیا ہی نہیں کہ تم کوئی بہانہ تم کو نہیں دیں گے ہم اس مسئلے میں، کہ کسی مسئلے میں بہانہ نہیں دیا، بعض جگہوں پر دیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ یعنی جہاں پر دو پہلو، چند پہلو، یہ بھی مطلب نکلے، وہ بھی مطلب نکلے، اس طرح سے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ کیا اس کے ہاتھ ہیں؟ تو یہ قرآن میں تو لکھا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صریح آیا ہے یہ اور آپ علماء توجیہ کیوں کر رہے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو اس آیت میں بھی صریح آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیوں کہا پروردگار عالم نے؟ کیوں نہیں کہہ رہا کہ ان کا اللہ کی قدرت ان کی قدرت سے اوپر ہے، اللہ کا اختیار ان کے اختیار سے اوپر ہے، اللہ کی طاقت اور سلطنت ان کی سلطنت سے بالا تر ہے؟ کیوں نہیں کہہ رہا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اوپر ہے؟ کیوں؟ تاکہ متشابہات کو اس لیے رکھا گیا کہ جن کے دل میں مرض ہے انہیں پہچانا جائے۔ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے۔ وَتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَا، کہ جو جن لوگوں کے دل میں مرض ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایسی چیزوں کو رکھا ہے، انشاءاللہ بعد کی تقاریر میں عرض کروں گا۔ لیکن بعض مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جو حساس موقع تھے تاریخ کے، وہاں پر کوئی شبہ نہیں رہنے دیا، کوئی شبہ نہیں چھوڑا وہاں پر آ کر کے۔ انہیں حساس موقعوں میں سے ایک موقع ہے غدیر، کل انشاءاللہ اس پر اور گفتگو اسی جگہ سے۔ اور انہی حساس موقعوں میں سے ایک موقع ہے کربلا، کہ جہاں پر کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں چھوڑا گیا، نہ غدیر میں کوئی شبہ ہونے دیا رسول اللہ نے، کیونکہ بہت حساس موقع تھا، اور نہ کربلا میں کوئی شبہ ہونے دیا سرکار سید الشہداء نے۔ مدینے سے نکلا ہے، شبہ نہیں چھوڑا امام حسین نے، ورنہ مدینے میں رہتے ہو تو بہتر تھا اپنے وطن میں۔ جب یزید کو قتل ہی کرنا ہے اور ہمیں بیعت اس کو لینا ہے، وہ بیعت کو بہانہ بنا رہا ہے اور ہم بیعت نہیں ہونے دینا، ہم کو بیعت نہیں کرنا ہے، تو آخر مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہاں تو بہتر ہے نا، یہاں کوئی یہاں قتل کرے گا، لوگ دیکھنے والے زیادہ موجود ہیں، بتائیں گے۔ لیکن نہیں، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یزید چاہتا ہے کہ اسلام کو برباد کرے، بہانا بنا رہا ہے حسین ابن علی کو. حسین ابن علی نے کہا کہ میں تیرے چہرے سے نقاب اٹھا کے رہوں گا, میں شبہ نہیں دوں گا کوئی, نقاب اٹھا کے رہوں گا. چونکہ یزید کے ایجنڈے میں ہے مدینے کو برباد کرنا. امام حسین نے کہا کہ ہم مثلا مدینے میں رہیں گے ہی نہیں. کہ کوئی یہ کہے کہ یزید تھوڑی چاہتا تھا مدینے کا بدنام برباد کرنا, تو امام حسین کی وجہ سے مدینہ برباد ہو گیا. امام حسین نے کہا نا, یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم کو تم بہانہ بنا کر کے اپنا مقصد نکالو, یہ نہیں ہونے دیں گے. مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. بعد میں اس نے مدینہ کو تاراج کیا, کیا چونکہ اسے پہلے کرنا تھا. لیکن اگر امام حسین سلام اللہ علیہ مدینے سے نہ جاتے تو آج تاریخ کا زرخرید مورخ یہی لکھتا کہ اس کو تھوڑی مدینے کو تاراج کرنا تھا, تو امام حسین کے سلسلے میں مدینہ تاراج ہو گیا. تو ان کو مارنے آیا تھا, جو حال آپ نے دیکھا ہوگا عراق میں کچھ دن پہلے کی بات. مکے پہنچ گئے, چار شوال شعبان سے آٹھ ذلحج تک مکے میں رہے. شوال, رمضان, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذیلحج, چار مہینے مکے میں رہے. چار مہینے چار دن مکے میں رہے. مکے میں امام حسین نے کیا محسوس کیا کہ حاجیوں کے لباس میں دشمن آ گئے. مکے کو چھوڑ دیا کہ میری وجہ سے حرمت مکہ پامال ہو جائے, یہ میں نہیں ہونے دوں گا. مولا یہاں تو حاجی بہت ہے, آپ یہیں رک جائیے. لوگوں نے کہا بھی کرنا. امام حسین فرماتے ہیں میں ایک بالشت حرم کے باہر مارا جاؤں مجھے گوارا ہے, حرم کے اندر نہیں مارا جاؤں گا. دیکھ رہے ہیں مقاصد یزید کو پہچان رہے ہیں کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا. نکل گئے مکے سے. آٹھ ذلحج کو حسین ابن علی مکے سے نکلے. اس سے پہلے امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو مکے سے کوفے بھیجا تھا کہ جا کر کے کوفے کے حالات مجھے بتاؤ. وہ لکھا کہ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی, میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو, اپنے چچا کے بیٹے کو اور اپنے اہل بیت میں ایک بھروسے مند فرد کو بھیج رہا ہوں. ثقت الحسین, امام حسین کا بھروسہ لینے والا. کوئی معمولی بات ہے یہ؟ چونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں رشتوں پر عہدے نہیں ملتے, کردار پر عہدے ملتے ہیں. صلاحیت اور اہلیت اور استعداد پر عہدے عطا ہوتے ہیں. وہاں ثقت الحسین کہلا لینا اپنے آپ کو کہ ثقتی من اہل بیتی, میرے اہل بیت میں ایک بھروسے مند فرد, ثقہ, ذمہ دار, اس کو بھیج رہا ہوں. اور جب یہ وہاں سے لکھیں گے تمہارے حالات, اس کے اعتبار سے میں تمہاری طرف آؤں گا یا فیصلہ کروں گا. آ گئے مدینے, آئے مکے سے. مدینے سے دو لوگوں کو رہنما, جو راستے, جو جنگل کے راستوں کو جانتے ہیں, ان کو لے کر کے چلے. وہ راستہ بھول گئے اور اس کے بعد ایک صحرا میں پھنسے. پھر راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کے شدت سے دونوں ہلاک ہو گئے. جناب مسلم کس طریقے سے کوفے پہنچے نہ پوچھئے, پہنچ گئے. جا کر کے جناب مختار ثقفی کے گھر میں آپ نے قیام کیا. کچھ دن تک جناب مختار کے گھر میں رہے. لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی. امام حسین سلام اللہ علیہ کے خط کو دکھاتے ہیں, لوگ بیعت کرتے ہیں. تقریباً 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. 18,000 کوئی معمولی فیگر نہیں ہے. جناب مسلم نے یہ خط لکھ دیا امام حسین سلام اللہ علیہ کو, حالات بتا دیے, جو ذمہ داری تھی اپنی اس کے لیے بھیجا گیا تھا. کوفے کے جاسوس نے, جس میں سے ایک عمر سعد تھا, یزید کو لکھا کہ کوفے میں مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں اور حالات یہ ہیں, اگر کچھ دن یہی حال رہا تو کوفہ نکل جائے گا ہاتھ سے. یزید نے ابن زیاد کو بصرے سے کوفے بھیج دیا، اس نے چال چلی اور امام حسین کا لباس یعنی امام اپنی حیت کو امام حسین کی حیت بنا کر کوفے میں وارد ہوا۔ جناب مسلم بتا چکے تھے کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، مولا آ رہے ہوں گے، اور اس نے سیاہ امامہ باندھا، اپنے چہرے کو چھپایا، لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے۔ لوگ نعرے لگاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ اس نے ایک ایک چہروں کو پہچان لیا جو لوگ آگے آگے تھے، اور اس کے بعد منادی کرا دی کہ اگر کسی نے یزید کے خلاف کوئی کام کیا تو اس کا خون حلال ہے، اس کو اس کے دروازے پر سولی دی جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک ایک کر کے لوگ چھٹنا شروع ہوئے، جناب مسلم جناب مختار کے گھر سے جناب ہانی کے گھر پہ آ گئے۔ پر اللہ وقت نہیں رہ گیا کہ جناب ہانی کے گھر پر آئے، جناب ہانی کو ابن زیاد نے بلایا، چونکہ جاسوسوں نے اطلاع دے دی۔ اب اس موضوع کو بیان کرنا چاہ رہا تھا اور، لیکن نہیں بیان کر پاؤں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ ایک شخص کو ابن زیاد نے جاسوس بنایا، کچھ پیسے دیے کہ جاؤ ڈیو کو ڈھونڈو اور جا کر کے پتہ لگاؤ کہ مسلم کہاں ہیں، کہاں رکے ہوئے ہیں، کیا ہے، اور اپنے آپ کو چاہنے والا بتاؤ، اور یہ پیسے ہیں، یہ جا کر کے ان کو دینا کہ آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنے لوگ ساتھ میں۔ میرے عزیزو، ان لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ہر زمانے میں، اور آج بھی پہنچا رہے ہیں، آج بھی پہنچا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ اور وہ آیا اور اس نے، بہرحال بات کہیں سے پتہ چل گئی، اور اس نے اطلاع دی، جناب ہانی کو گرفتار کروا لیا ابن زیاد نے۔ لاکھ جناب ہانی سے کہا، جناب ہانی نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، اگر اہل بیت کی کوئی فرد ہمارے دامن کے نیچے بھی ہو تو تجھے نہیں بتائیں گے، تجھے نہیں بتائیں گے، اگر ہمارے پاس بھی کوئی ہو۔ ظلم ہوا، تشدد ہوا، قید کر دیا گیا، لیکن بتایا نہیں جناب ہانی نے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم کو جب جناب ہانی کی اسیری اور قید کی اطلاع ملی تو آپ نے قیام کی سوچی، اور آٹھ ذلحج کو امام حسین مکے سے نکلے، آٹھ ذلحج کو جناب مسلم نے قیام کیا، لیکن لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لوگ جناب مسلم کو اکیلا چھوڑ گئے، یہاں تک کہ وہ مسجد کوفہ کہ جس میں جب جناب مسلم نماز پڑھاتے تھے تو مسجد چھلکتی تھی لوگوں سے، آج جب آٹھ ذلحج کو جناب مسلم کوفے میں مسجد میں گئے ہیں، سات ذلحج کو غالباً، تو 30 لوگ تھے صرف۔ جب نماز پڑھا کے واپس ہوئے تو 10 لوگ، اور جب باب الکندہ سے باہر نکلے تو اکیلے۔ اور اب عقیل کا لال کوفے میں صرف اس فکر میں ادھر ادھر جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے مولا کو ان حالات کی بھی اطلاع دے دیں کہ کوفے کے حالات کیسے بدل گئے، آقا اب یہاں نہ آئیے۔ لیکن جس طرف جاتے ہیں پہرا لگا ہوا ہے، چونکہ چاروں طرف سے کوفے کی ناکابندی کر دی گئی ہے کہ کہیں سے کوئی نہ آنے پائے نہ جانے پائے۔ اور ایسے عالم میں رات بھر ٹہلتے رہے، اب بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، دن میں ایک ٹوٹی سی مسجد میں پناہ لے کے بیٹھ گئے، رات چھائی تو پھر نکلے، لیکن کہیں سے کوئی راستہ نہیں ملا، تھک گئے جناب مسلم۔ دیکھا ایک دروازے پر ایک عورت جیسے لگ رہا کسی کا انتظار کر رہی ہے، کھڑی ہے کسی کا انتظار کر رہی ہے، قریب گئے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اشارے سے پانی مانگا۔ وہ گھر کے اندر گئی، کوزہ آب لے کر کے آئی، لا کر کے دیا، پانی جناب مسلم نے پی لیا، مسلم مبارک ہو۔ آپ کو کوفے میں پانی مل گیا، پانی پی کے اس کے چبوترے پر بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہا اور پانی لائیں، کہا نہیں، کہا پھر جاؤ، کہا کہاں جائیں، کہا اپنے گھر جاؤ۔ اور پوچھا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کیوں تمہارا کوفے میں گھر نہیں ہے؟ کہا نہیں ہم مسافر ہیں۔ کہ رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا مدینہ کے۔ مدینہ نام کیا ہے؟ کہا مسلم ابن عدیل۔ ہاتھوں کو جوڑتی ہے، آقا معاف کیجئے گا مجھے خبر نہ تھی، گھر آئیے گھر آئیے، گھر آپ کا۔ گھر پہنچے کھانا لے کر کے آئی، کہا نہیں ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی حاجت نہیں ہے، پانی پیا مصلی عبادت پر آئے، حسین ابن علی کا سفیر ہے۔ شب عاشور حسین ابن علی نے مہلت جو لی، شب عاشور کی عبادت بعد میں ہے، مزاج حسینی سے مسلم پہلے آشنا ہے۔ پوری رات مصلی پر رہے، صبح سے کچھ پہلے مصلی پر ہی آنکھ لگ گئی، سو گئے، کچھ دیر کے بعد اٹھے تو آئی، کہا مولا سوئے نہیں؟ کہا نہیں کچھ دیر کے لیے سوئے تھے۔ پانی لائی، وضو کیا، کہا ابھی لیکن ہم نے سوتے میں خواب میں دیکھا کہ جب چچا آئے ہیں امیر المومنین، وہ کہتے ہیں مسلم الوحا الوحا العجل العجل، اے مسلم جلدی آؤ، کیونکہ مسلم جناب مولا کائنات کے داماد ہیں، بھتیجے بھی ہیں داماد بھی ہیں، جناب عباس کی حقیقی بہن ام البنین کی بیٹی منسوب ہے جناب مسلم نے عقیل سے۔ کہا چچا کہہ رہے ہیں جلدی آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت قریب آ گیا، ابھی نماز صبح کی تعقیبات سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ چاروں طرف سے گھر گھیر لیا گیا، کیونکہ توہ کے بیٹے نے جاسوسی کر دی محمد ابن عشاء سے، ملون کے بیٹے سے، اس نے باپ سے بتایا، چاروں طرف سے گھر گھیر لیا گیا۔ جناب مسلم مصلی سے اٹھے، اسلحہ سج کے باہر نکلنا چاہتے، توہ نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا سن نہیں رہی ہو؟ چاروں طرف سے تمہارا گھر گھر رہا ہے، اور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میری وجہ سے دشمن گھر کے اندر آ جائیں۔ یقیناً سخت ہے، سخت ہے کسی غیرت مند کے لیے، یہ سخت ہے کہ دشمن گھر کے اندر آ جائیں۔ سلام غیرت مسلم کو سلام ہو، اے مسلم آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ آپ کی وجہ سے لوگ توبہ کے گھر میں آ جائیں، ہائے سید سجاد، ہائے میرا امام، کیسے برداشت ہوا دشمن کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں۔ صاحب اختیار سید سجاد، مگر مصلحت دین یہ ہے کہ صبر کریں۔ جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، جنگ ہوئی، خوب لڑے، خوب لڑے، کشتوں کے پشتے لگا دیے مقیل کے لال نے، لوگ کوٹھوں پر چڑھ گئے، وہاں سے کوئی آگ پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی کچھ مارتا ہے، اکیلے مسلم کوفے میں لڑتے۔ اس کے بعد بھی جب قابو نہ پایا گیا تو امان دی گئی، بعض لوگوں نے کہا گڑھا کھودا گیا اور اسے اوپر سے ڈھک دیا گیا، جو شجاعت میں آگے بڑھے گڑھے میں پیر پڑا گر گئے، یا یہ کسی نے پشت سے نیزہ مارا گر گئے، جو بھی ہوا ہو مجھے بحث نہیں، اسیر کر لیا گیا، تلوار چھین لی گئی، اسیر کر کے لائے دارالعمارا پر، قصر کے دروازے پر جناب مسلم ٹکے ہوئے ہیں، بدن سے خون جگہ جگہ سے بہ رہا ہے، چونکہ چھتوں پر سے لوگ تیر مار رہے ہیں جناب مسلم کے، تلوار سے تو مسلم کے زخم اس طریقے سے نہیں آئے چونکہ کوئی قریب نہیں آ سکا، لیکن تیروں سے جناب مسلم کو چھلنی کیا جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا دور پانی رکھا ہوا تھا، پھر پانی مانگا، پانی لے کر کے ایک لانے والا آیا، پینا چاہتے تھے کہ خون ٹپک گیا، پانی نجیس ہو گیا، پھینک دیا۔ تین مرتبہ ایسا ہوا تو کہا اگر میری قسمت میں ہوتا تو میں پی لیتا، اب نہیں چاہیے۔ اے جناب مسلم، پی کیسے لیتے؟ دروازہ کھلا، اندر لایا گیا ابن زیاد کے سامنے، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، جناب مسلم کہتے مالی امیر ارسل حسین، حسین ابن علی کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ کہا میری چند وصیتیں ہیں، وصیتیں کی دارالعمارا کے چھت پر لے جائے گئے۔ کہتے اتنی اجازت دے دے کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ اللہ رے سفیر حسین، نماز تمام ہوئی، دو روا دو طریقے سے لکھا گیا، ایک تو یہ کہ سر کاٹ کے پھینکا گیا، ایک یہ کہ باندھ کر کے یوں ہی پھینک دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، جناب مسلم نے مکے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبد اللہ، امام حسین مکے سے کربلا کی طرف آ رہے ہیں، مکے سے نکل چکے ہیں، کربلا کی طرف آ رہے ہیں، دل بے چین ہے۔ علم امامت سے جانتے ہیں مسلم شہید ہو گئے، لیکن علم امامت سے خبر نہیں دینا چاہتے، ظاہری اسباب کی تلاش میں ہیں، دل بے چین ہے سرکار سید الشہداء کا۔ دیکھا سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے کوفے کی طرف سے، امام حسین نے سوچا اس سے پوچھیں گے، اس نے جب غور سے دیکھا امام حسین کو پہچانا، راستہ بدل کے چلا گیا۔ امام حسین کے دو ساتھیوں نے اسے دیکھ لیا، اس کے پیچھے پیچھے گئے، جا کر کے اس کو روکا، کون ہو؟ بتایا ہم قبیلے اسد سے ہیں، اسدی ہیں۔ کہا ہم بھی اسدی ہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ مولا تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ کہا اسی لیے تو راستہ بدل دیا۔ کوفے کے حالات بتائے، جب قافلہ اگلی منزل پر رکا تو یہ دونوں ساتھی آئے، وہ کہا مولا آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا جو کوفے کی طرف سے آ رہا تھا؟ کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا، ہم اس سے بھائی مسلم کی خبر جاننا چاہ رہے تھے لیکن اس نے راستہ بدل دیا۔ کہا ہم لوگ اس کے پیچھے گئے تھے، خبر لے کر کے آئے ہیں۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا یہی بتا دیں یا اکیلے میں چلیں گے؟ مجلس تمام ہو گئی عزیزو، آج پہلی محرم تھی، سلسلہ کربلا کا پہلا شہید، بنی ہاشم کا پہلا شہید، مولا نے ادھر ادھر دیکھا کہ آپ کوئی پردہ نہیں ہے، یہی بتا دو۔ کہا مولا اس نے کہا ہے کہ جب وہ کوفے سے نکلا تھا تو مسلم اور ہانی کے پیر میں رسی بندھی تھی، اور لوگ جنازے کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم امام حسین نے کیسے یہ جملہ سنا۔ ایک کوہرام مچ گیا، جناب مسلم کے بھائیوں کو بلایا، کہا کہ مسلم شہید کر دیے گئے، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عقیل کے بچوں نے کہا مولا ہم کوفے چلیں گے، یا تو بھائی کا بدلہ لیں گے اور یا بھائی کی طرح سے شہید ہو جائیں گے۔ امام حسین نے دعا دی، خیمے کے اندر آئے، جناب زینب کو بلایا، بیٹھے، کہا زینب حمیدہ کو بلاؤ، حمیدہ یعنی جناب مسلم کی بچی،
سات آٹھ سال کی بچی ہے، جناب زینب لے کر کے آئیں، اس نے امام حسین کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدلا بدلا سا ہے، امام حسین نے بلا کر کے زانو با بٹھا لیا، ماموں ہیں حسین، زانو با بٹھا لیا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، سینے سے لگایا، بچی تھی، خاندان امامت کے گھر کی بچی ہے، بس جیسے ہی انداز دیکھا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہتی ہے مولا بابا کی خیر تو ہے، ارے بابا کی خیر تو ہے، آپ تو ایسے عمل انجام دے رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، امام حسین نے سینے سے لگا لیا، اے میری لاڈلی آج سے مجھے باپ سمجھنا، تیرا بابا کوفے میں شہید کر دیا گیا، ارے کاش یہ منظر حسین کی اپنی بچی نے نہ دیکھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بلاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، سر بدست شفقت پھیرتے، جب کربلا میں آواز گونجی اللہ کو دل الحسین، ابے کربلا الاز بحال حسین، بچی سمجھی ابھی کوئی سینے سے لگائے گا، انداز بدل گیا، تماچے لگے، نیزے مارے گئے، چادریں چھیلی گئی، اے بابا اپنی،
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا